بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد خزائن شریعت و طریقت جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی مثال ایسی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا قوی ہو کہ اس دنیا کے قید خانے میں اس کا جسم تو ہو مگر اس کی روح اس قید خانے سے بالاتر ہو، اور وہ اپنے جسم کو دوسروں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا رہا ہو، کیونکہ اگر اس کی روح بھی اس قید خانے کی قیدی ہوتی تو ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھوڑا سکتا۔ قیدہ زندانی در اقتناس، مرد زندانی یہ دیگر را خلاص، یعنی ایک قیدی دوسرے قیدی کو رہائی نہیں دلا سکتا، اسے رہا کروانے والا قید خانے سے باہر ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی مثال ایسی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا قوی ہو کہ اس دنیا کے قید خانے میں اس کا جسم تو ہو مگر اس کی روح اس قید خانے سے بالاتر ہو، اور وہ اپنے جسم کو دوسروں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ذریعہ بنا رہا ہو، کیونکہ اگر اس کی روح بھی اس قید خانے کی قیدی ہوتی تو ایک قیدی دوسرے قیدی کو نہیں چھڑا سکتا۔ قیدہ زندانی در اقتناس، مرد زندانی یہ دیگر راہ خلاص، یعنی ایک قیدی دوسرے قیدی کو رہائی نہیں دلا سکتا، اسے رہا کروانے والا قید خانے سے باہر ہونا چاہیے۔ تو جو دنیا کے قید خانے میں خود نفس کے غلام ہیں وہ ہم کو کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ لہذا اللہ والا وہ ہے جو فروخت نہ ہو سکتا ہو، نہ تاج سے، نہ سلطنت سے، نہ وزارت سے، نہ صدارت سے، نہ لیلائے کائنات کی نمکیات سے، نہ مجانین عالم سے، نہ پاپڑ اور بریانیوں سے، نہ سموسوں سے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جو کنویں میں پڑی ہوئی ڈول کو نکال رہا ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی ڈول خود گر جائے گی، لہذا اب کوئی دوسرا زندہ شیخ تلاش کرو جو کنویں اپنی ڈول ڈال کر کنویں میں گری ہوئی ڈولوں کو نکالے، جو کنویں میں اپنی ڈول ڈال کر کنویں میں گری ہوئی دوسری ڈولوں کو نکالے، اور اپنی ڈول سے اس کا رابطہ بھی ہو، کیونکہ مرنے کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا دوسرا زندہ شیخ تلاش کرو جو گری ہوئی ڈولوں کو نکالے، اگر ڈاکٹر مر جائے تو اس کی قبر سے انجیکشن لگوا سکتے ہو؟ بولو بھائی، ڈاکٹر اپنی قبر سے آپ کو انجیکشن لگائے گا؟ اسی طرح اللہ والا جو زندہ ہوتا ہے وہ ڈانٹ لگاتا ہے، اصلاح کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، مردہ شیخ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے 800 برس پہلے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ ہے کہ اگر ایک شیخ کا انتقال ہو جائے تو فوراً دوسرا شیخ تلاش کرو۔ میرے شیخ شاہ براء الحق صاحب دامت برکاتہم نے حضرت حکیم الامت کے انتقال کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب کیمل پوری مظاہر العلوم سہارنپور کے محدث کو پیر بنایا، اور ان کے انتقال کے بعد خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شیخ بنایا، ان کے انتقال کے بعد حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیر بنایا، ان کے انتقال کے بعد مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پیر بنایا۔ کیا اخلاص کا عالم ہے! میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اخلاص عطا فرمایا، جبکہ حضرت حکیم الامت کے خلیفہ بھی تھے، خود بھی حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے، اور جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا تو ایک دعوت میں خواجہ صاحب خلاف سنت کھانا کھلا رہے تھے، حضرت وہاں نہیں بیٹھے اور دوسرے کمرے میں اکیلے جا کر بیٹھ گئے۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ مولانا شاہ براء الحق صاحب کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا تو ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ حضرت یہ فلاں بات جو ہے اس کو میں ممبر سے منع کرتا ہوں، اور اگر میں اس وقت شریک ہو جاؤں تو کس منہ سے ممبر پر منع کروں گا؟ خواجہ صاحب کا بھی اخلاص دیکھو، فرمایا کہ میں آپ کا شیخ اخلاق میں ہوں، مسائل میں نہیں ہوں، آپ عالم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اس معاملے میں آپ ہم کو مسئلہ بتائیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ ہمارے اکابر اور اللہ والے تھے، لہذا اپنی اپنی مناسبت کا مربی رکھو ورنہ مربع نہیں بنو گے۔ یاد رکھو، مربع سازی کی کتابیں پڑھ کر کوئی مربع نہیں بن سکتا، اسی لیے کسی مربی کو تلاش کرو۔ اس میں شرماؤ مت، ورنہ قاسمیہ، رشیدیہ، اشرفیہ نام رکھنا بند کر دو۔ ممبروں پر محض چندے کے لیے ان کا نام مت لو۔ یہ کیا بات ہے کہ ان کا نام تو لیتے ہو مگر ان کے جیسا کام نہیں کرتے ہو؟ ہمارے ان بزرگوں نے حضرت حاجی صاحب کو اپنا مربی بنایا تھا کہ نہیں؟ حالانکہ یہ سب کے سب بہت بڑے عالم تھے اور حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہ تھے۔ آج غیر عالم کو علماء شیخ مل رہے ہیں، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حاجی صاحب عالم تھے؟ فرمایا کہ عالم تو نہیں تھے مگر عالم گر تھے، وہ عالم بنا دیتے تھے، یعنی اللہ کا عالم بنا دیتے تھے، اللہ والا بنا دیتے تھے۔ اور مولانا گنگوئی سے جب پوچھا گیا کہ آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، آپ حاجی صاحب کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ تو مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے کتابوں میں جو دین کی مٹھائی پڑھی تھی تو ہمارے پاس ان مٹھائیوں کی لسٹ تو تھی مگر وہ کھانے کو نہیں ملی تھی۔ جب ہم حاجی صاحب کے پاس گئے تو محبت کی ساری مٹھائیاں مل گئیں۔ لسٹ پڑھنے سے مٹھائی منہ میں نہیں جائے گی، اس کے لیے مٹھائی والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ اللہ والوں کے پاس اللہ کی محبت اور معرفت کی مٹھائیاں ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب سے تعلق کے بعد ان سب کا رنگ ہی بدل گیا۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی امت کے یہاں کوئی قدر نہیں تھی، مگر جب ہم حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور کچھ اللہ اللہ کیا پھر امت میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ لیکن چمکنے کے لیے بیعت نہ ہو، عزت کے لیے بیعت نہ ہو کہ دنیا میں عزت ملے گی، رب العزت کے لیے بیعت ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے اللہ والوں سے ملو، عزت وغیرہ تو لونڈیاں اور غلام ہیں، یہ تو خود ہی دوڑ کر آئیں گی، مگر لونڈیوں کو مقصود مت بناؤ، اللہ کو مقصود بناؤ۔ یریدون وجہ کی تفسیر دیکھ لو۔ اہل علم حضرات سے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے فیضان کے لیے اللہ تعالی نے امت کے لیے قیامت تک یہ شرط لگا دی۔ یہ جملہ خبریہ حقیقت میں انشائیہ ہے، یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، تم اللہ کا نام لوگے تو اللہ کے نام کی برکت سے نور پیدا ہوگا، پھر میرے پیغمبر کے نور سے وہ نور کھینچے گا۔ جنس جنس کو کھینچتی ہے، کبوتر کبوتر کی طرف اڑتا ہے، تم کچھ نور تو حاصل کرو پھر میرے نبی کا نور تم کھینچ لوگے۔ تو ایسے ہی جو مرید اللہ اللہ کرتا ہے وہ شیخ کے نور کو جذب کر لیتا ہے اور اس کے قلب میں اللہ کی ذات مراد ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی ذات مراد ہو جائے تو آدمی جان دے دیتا ہے مگر اپنی مراد نہیں چھوڑتا۔ چند دن خون تمنا سے جب آپ کے دل میں نسبت عطا ہوگی اور آپ کی روح بالغ ہو جائے گی تو آپ کو کسی سے کہنا نہیں پڑے گا کہ آج میری روح بالغ ہو گئی۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کی رفتار، اس کا کردار، اس کی گفتار، سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ عالم شباب اس پر طاری ہے۔ جب روح بالغ ہوتی ہے، اللہ والی ہوتی ہے، یعنی جب کوئی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا کردار سب بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کا، اس کی آنکھوں کا اور اس کے بیان کا طرز الگ ہو جاتا ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا، جو لیلاؤں کی عشق بازی کی دنیاوی محبتوں سے پاک ہو گیا، اس کے چہرے پر اور اس کی آنکھوں پر عشق مجازی کی نجاستیں نہیں رہتی۔ اسی طرح حسد کا بھی عجیب معاملہ ہے، مولوی پر ڈاکٹر کبھی حسد نہیں کرے گا، ڈاکٹر ڈاکٹر پر حسد کرتا ہے، مولوی پر مولوی حسد کرتا ہے۔ مثلاً ایک رئیس کے پاس ایک عالم آیا کہ میرے مدارس کی یہ ضروریات ہیں، جب وہ چلا گیا تو دوسرا عالم آیا، سیٹھ نے اس کو بتایا کہ ابھی ایک عالم اور آئے تھے۔ اب وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ ارے آپ نہیں جانتے ان کو، ان کے مدرسے میں کیا پڑھائی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، کنڈم مدرسہ ہے، خبردار اس کو چندہ نہ دینا۔ مولوی مولوی کا پیر کیوں کاٹ رہا ہے؟ کیونکہ کسی اللہ والے سے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرائی، حسد کا علاج نہیں کرایا۔ ایک ہمارے شیخ کو دیکھیے کہ فیصل آباد میں بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کے محدث محتمم نے بورڈ پر لکھوایا تھا کہ اس مدرسے کے طلباء نہایت مستحق ہیں لہذا اس مدرسے میں زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے مت لکھو، یہ لکھو کہ یہاں بھی مستحقین موجود ہیں، آپ اپنے عطیات یہاں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کیا کہ آپ نے دوسرے اداروں کی توہین کر دی کہ کوئی اور صحیح نہیں ہے، میرے ہاں جب کوئی بورڈ لگتا ہے تو میں یہی لکھا جاتا ہے کہ اپنے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ اور قربانی کی کھال یہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں، یعنی اجازت ہے، ہماری طرف سے ہم مانگتے نہیں ہیں۔ تمہیں غرض ہو اور اپنی دولت اور کرنسی آخرت میں ٹرانسفر کرنا ہو تو ہم بلا کمیشن آپ کی کرنسی وہاں بھیج دیں گے۔ میرے بیٹے کے پاس، یعنی ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ مولانا ایک کھال گائے کی رکھی ہوئی ہے، کوئی آدمی بھیج دیجیے۔ میرے بیٹے نے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں اور ایک دفعہ عشاء کے بعد حضرت کے سر میں تیل کی مالش کی تو فجر کی اذان ہو گئی اور حضرت سوتے رہے، اور وہ میرا بیٹا یعنی حضرت مولانا مظہر صاحب وہاں سے نہیں ہٹے۔ ایک بار میں اپنے شیخ حضرت پھول پوری کا پیر دبا رہا تھا اور ریل ہردوئی سے دہلی جا رہی تھی، اور میں نیچے بیٹھ کر اپنے شیخ حضرت پھول پوری کا پیر دبا رہا تھا تو ایک ہندو بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارے روحانی پتا جی ہیں، گرو ہیں۔ ہندو مرشد کیا سمجھتا تو اس نے ایک جملہ کہا، سیوا کرے تو میوہ کھائے، یعنی جو اپنے بزرگوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے میوہ کھلاتا ہے، مگر میوے کی نیت سے سیوا مت کرو، جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ۔ تو مولانا مظہر میاں نے کیا جواب دیا کہ آپ مجھ سے آدمی مانگ رہے ہو کہ یہاں کھال رکھی ہے، تو جناب کیا آپ آدمی نہیں ہیں جو آپ آدمی مانگ رہے ہیں؟ بس وہ کوئی ہنسا اور کھال لا کر اپنی موٹر میں پہنچا گیا۔ لہذا میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ عالم ربانی بن جائیے، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کو مالی معاملات میں در بدر نہیں پھرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ اپنے دوستوں کی دروازے ذلت دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور اولیاء کی ذلت کو کیسے گوارا کرے گا؟ آپ کے پاس مالداروں کو بھیجے گا، لیکن سفیر اور سفارت یہ سب جائز ہے، اگر کوئی محترم سفیر بھیجتا ہے تو جائز ہے، بشرطیہ کہ عظمت دین اور عزت نفس کے ساتھ ہوں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکره اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، رواہ الترمذی والبیہقی۔ ترجمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا ان فرشتوں سے جو دوزخ پر متعین ہیں، آگ میں سے اس شخص کو نکال دو جس نے مجھ کو ایک دن بھی یاد کیا ہے یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد اخلاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس سے مراد اخلاص ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا خالص دل سے اور سچی نیت سے۔ دلیل اس مفہوم پر یہ حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص دل سے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور مراد خوف سے یہاں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے اور اپنے اعضاء کو طاعت اور عبادت میں مشغول رکھنا ہے، اور دلیل اس کی یہ حدیث ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما جو میرے اور تیرے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے۔ بس خوف خدا اسی کا نام ہے جو گناہ سے دور رکھے، اور گناہوں میں ملوث آدمی کا خوف خدا پر دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے۔ اسی سبب سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ اگر کہتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہوں تو کافر ہوتا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں تو تیرا دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ گناہوں سے تو محفوظ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیت الخلاء کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ فارغ ہونے کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس کی طرف پیٹھ کریں۔ قبلے کی طرف نہ چہرہ کرنا چاہیے نہ پیٹھ۔ گھروں کے اندر جو بیت الخلاء ہیں اس میں جو کموڈ یا ڈبلیو سی لگے ہوئے ہیں اس کا رخ قبلے کی طرف یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شریدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں۔ بیت الخلاء چونکہ ناپاکی ہوتی ہے تو ایسی جگہ پر بیٹھ کر اور جہاں پر بدبو ہو وہاں بھی اللہ کا نام لینا منع ہے، ایسی جگہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ پیشاب پاخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اہل عیال اور حشم و قدم میں۔ ازواج مطہرات، سب سے اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس کی تھی، اور بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ وہ ماریا قبطیہ کے بدن سے ہیں، باقی تمام اولاد آپ کی انہی سے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، اور ہجرت سے 3 سال قبل ان کی وفات ہو گئی۔ پھر ان کی وفات کے تھوڑے دن بعد حضرت سودہ بنت زمعہ قرشیہ سے نکاح کیا، پھر تھوڑی ہی مدت بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس تھی، اور ہجرت کے پہلے سال میں جبکہ ان کی عمر 9 سال تھی رخصت ہو کر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کنواری صرف ایک یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لامة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عاف امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصر امة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واغذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.